حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تصنیف سید مبشر احمد ایاز، نام و نسب، خاندان اور پیدائش۔ آپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کنیت ابو الحسن و ابو تراب اور لقب حیدر تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی پیدائش آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 11 برس قبل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد اسی گھرانے میں ہوئی، یعنی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس، اور حضرت ابو طالب نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بھتیجے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور اپنی وفات تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک ممکن ہو سکا ساتھ دیا، اور کفار کے بالمقابل ہر اہم موقع پر آ حضرت وسلم کے لیے سینہ سپر رہے۔ ایسا ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد نے بھی ماں کی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مدینہ ہجرت بھی کی اور وہیں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال پر آ حضرت وسلم نے اپنی قمیص مبارک انہیں پہنائی اور خود قبر میں لیٹ کر قبر کو متبرک کیا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد میں اس نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ اسد الغابہ۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن تو حضرت ابو طالب کی کفالت میں گزارا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد حضرت ابو طالب کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے بیٹوں کو آپ کے دوسرے قریبی رشتہ داروں نے پرورش کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر کی کفالت اپنے ذمے لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفالت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ زرقانی جلد اول، شرف اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر کے تھے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں مصروف دیکھا۔ عبادت کے اس طریق نے حضرت علی کے دل پر گہرا اثر کیا۔ آپ نے حیرت و استعجاب کے رنگ میں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس سے آگاہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اس طریقے عبادت اور مذہب کو قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی عمر اس وقت 10 برس تھی۔ مکی زندگی اور ایک تاریخی عہد۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں 13 سال گزارے اور بچپن سے گزرتے ہوئے نوجوانی کی عمر کو پہنچے۔ اس عرصے میں آپ کی خوش نصیبی یہ رہی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو مستقل نصیب رہی۔ کفار و مشرکین کی مجالس میں عموماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اس طرح رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اگرچہ کم عمری کے باعث آپ کوئی اہم کارنامہ یا خدمت تو سر انجام نہ دے سکتے تھے، لیکن سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہی ہے کہ آپ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل صحبت میسر رہی، اور اس دوران جب مسلمان ابھی چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عبادت میں مصروف ہوتے۔ ایک روز حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو حضرت علی نے اپنے قبول اسلام کا تذکرہ کیا۔ اس پر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور تم اس کی بات پر عمل کرو، کوئی حرج نہیں۔ اسد الغابہ۔ بچپن کے اس زمانے میں حضرت علی کا ایک واقعہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ہے، جو بچوں اور نوجوانوں کے لیے قابل رشک ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے تمام رشتہ داروں کو تبلیغ کے لیے اکٹھا کیا اور ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب میں سے کم و بیش 40 افراد شامل تھے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنو عبد المطلب، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سارے خاموش رہے، محفل پر سکوت طاری تھا۔ کسی کو بھی یہ توفیق نہ مل سکی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کوئی لفظ کہہ پاتا۔ یہ عالم دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یوں کہنے لگے، گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا معاون ہوں گا اور دست و بازو بنوں گا۔ طبری، مسند احمد بن حنبل۔ ہجرت مدینہ اور جان نثاری کا عدیم المثال کارنامہ۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمانے کا ارادہ کیا تو ہجرت کے اس سفر کے ساتھ دو ایسے صحابہ کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و وفا اور اعتماد کے رشتوں میں سب پر سبقت لے گئے۔ عشق و محبت کے باب میں سر فہرست آنے والے یہ دو نام تھے، پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر کو تو یہ سعادت عظمیٰ ملی کہ آپ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ قربانی آئی کہ ہجرت کی پرخطر رات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور خود ہجرت فرما گئے۔ فدائیت اور جان نثاری کا یہ عدیم المثال کارنامہ تھا جو حضرت علی نے 22-23 برس کی عمر میں سر انجام دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس واقعے کو اپنی تحریر میں یوں بیان فرمایا ہے، کفار مکہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ جل شانہ نے اپنے اس پاک نبی کو اس بد ارادے کی خبر دے دی اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا اور پھر بفتح و نصرت واپس آنے کی بشارت دی۔ بدھ کا روز اور دوپہر کا وقت اور سخت گرمی کے دن تھے جب یہ ابتلاء من جانب اللہ ظاہر ہوا۔ اس مصیبت کی حالت میں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگہانی طور پر اپنی قدیمی شہر کو چھوڑنے لگے اور مخالفین نے مار ڈالنے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا، تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا، جاں بازی کے طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بعشارہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کہ تا مخالفوں کے جاسوس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں۔ سو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وفادار اور جان نثار عزیز کو اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے تو آخر تفتیش کے بعد ان نالائق بد باطن لوگوں نے تعاقب کیا اور چاہا کہ راہ میں کسی جگہ پا کر قتل کر ڈالیں۔ اس وقت اور اس مصیبت کے سفر میں بجز ایک با اخلاص اور یک رنگ اور دلی دوست کے اور کوئی انسان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ تھا۔ سرما چشم آریہ، صفحہ 64-65، روحانی خزائن، جلد نمبر 2، صفحہ 16-17، حاشیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں اس لیے رکے رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں حضرت علی بحفاظت ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان تمام امور سے فارغ ہو کر حضرت علی نے بھی مکے کو الوداع کہا اور مدینہ ہجرت فرمائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قیام فرما ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ میں مواخات قائم فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات میں شرکت اور جرأت و بہادری کے جوہر۔ غزوہ بدر، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا معرکہ ہے۔ اس غزوے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ مدینے سے بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر کے آگے دو سیاہ جھنڈے لہرا رہے تھے، ان میں سے ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے آغاز میں عرب میں دستور تھا کہ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر صف بندی کر لیتے تو ایک یا ایک سے زائد بہادر ترین افراد آگے آتے اور مد مقابل کو جنگ کے لیے بلاتے اور وہ الگ الگ ایک دوسرے کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھاتے۔ اس انفرادی مقابلے کو مبارزت کہا جاتا تھا۔ قریش کی طرف سے تین بہادر مسلح افراد آئے اور مسلمانوں کو للکارا کہ کسی میں ہمت ہے تو ہمارے مقابل پر آئے۔ مشرکین کی طرف سے آنے والے عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ انصار مدینہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ان کا مقابلہ کرنا چاہا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ یہ ہماری ٹکر کے لوگ نہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجے جائیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے تین کے نام لیے اور فرمایا کہ حمزہ تم اٹھو، علی تم اٹھو اور عبیدہ تم اٹھو۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے یہ مہاجرین ان کے مقابل پر آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ہی وار میں عتبہ اور ولید کا خاتمہ کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے دوسرے ساتھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے ہوئے شیبہ کا بھی کام تمام کیا۔ اس کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا اور حضرت علی نمایاں جنگجو بہادروں میں سے ایک تھے۔ اس جنگ سے مسلمان 70 قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ جنگ بدر کے بعد اسی سال یعنی 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید قربت کا شرف حاصل ہوا۔ وہ اس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ نکاح کے 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر شادی کے انتظامات کیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا، دونوں میاں بیوی کو خیر و برکت کی دعا دی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے مکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مبارکہ کو لے کر رہائش کے لیے ٹھہرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جہیز کے سامان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہوئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عائلی زندگی کا آغاز فرمایا۔ غزوہ احد، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ حضرت علی نے اس جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جھنڈے کو نیچے گرنے سے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اس جھنڈے کو بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر تھامنے والے حضرت علی ہی تھے۔ مشرکین کے علمبردار ابو سعد بن طلحہ نے جب مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ اسی جنگ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پہاڑ پر بحفاظت لے گئے۔ حضرت علی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک سے نکالیں۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی مدینے سے احد کے میدان میں پہنچ چکی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بند نہیں ہو رہا تو چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخموں کے منہ بند کیے۔ غزوہ خندق۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر مسلمانوں نے دفاع کیا۔ کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ ان کے سردار عمر بن عبد ود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے۔ عمر بن عبد ود نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور وار کیا۔ تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد عمر بن عبد ود کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مار ڈالا۔ دیگر غزوات مثلا غزوہ بنو نظیر اور غزوہ بنو قریظہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ لکھنے کا وقت آیا تو حضرت علی نے ہی معاہدہ لکھا۔ فتح خیبر۔ 7 ہجری میں بد عہدی کرنے والے خیبر کے یہودیوں پر فوج کشی کی گئی۔ یہاں یہود کے بڑے بڑے قلعے تھے اور ان پر یہود کو بہت فخر تھا کہ یہ آسانی سے تسخیر ہونے والے نہیں۔ متعدد دن گزر گئے اور مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک روز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا جس سے حضرت علی کو شفا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ یہود کا سردار مرحب، جو ایک نامی پہلوان تھا، متکبرانہ انداز میں رجز پڑتا ہوا نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی متکبرانہ رجس کا جواب اشعار ہی میں اس طرح دیا: ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہل منظرا، یعنی میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے، کچھاروں کے محیب ڈراؤنے شیر کی مانند جس کا چہرہ انتہائی باروب ہوتا ہے۔ فتح مکہ۔ رمضان 8 ہجری میں مکے پر فوج کشی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور جب مکہ فتح ہوا اور وقت آیا کہ خانہ کعبہ کو بتوں کی آلائشوں سے پاک کیا جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بت تھے سب کو لکڑی سے گراتے جاتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے: جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی تصویروں کو وہاں سے ہٹایا اور تطہیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال غزوہ حنین کا عظیم الشان معرکہ پیش آیا جس میں مد مقابل فریق نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ مجاہدین اس ناگہانی مصیبت سے ایسے پریشان ہوئے کہ 12,000 نفوس میں سے صرف چند ثابت قدم رہ سکے اور ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ دشمنوں کے سردار پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی۔ سیرت ابن ہشام۔ اہل بیت کی حفاظت۔ 9 ہجری میں جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا قصد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ شیر خدا کو منافقین کی تانہ زنی نے رنجیدہ کر دیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال کا علم ہوا تو ان کا غم دور کرنے کے لیے فرمایا، علی، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہو جیسا کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی؟ بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ اسی اثنا میں سورہ توبہ نازل ہوئی، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر یہ سورت سنائیں۔ مہم یمن اور اشاعت اسلام۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسی قوم میں بھیجا جا رہا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ معمر اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہوگا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی کہ اے خدا، اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، اور اس کے بعد خود اپنے دست اقدس سے آپ کے سر پر امامہ باندھا اور سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن پہنچتے ہی یہاں کا رنگ بدل گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف چند روزہ تعلیم و تلقین سے لوگ اسلام کے شیدائی ہو گئے اور قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ فتح الباری، جلد 8، صفحہ 152۔ حجت الوداع میں شرکت۔ اسی سال یعنی 10 ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ حضرت علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حج سے واپسی کے بعد ابتدائے ماہ ربیع الاول 11 ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت علی نے دوسرے اصحاب کے ساتھ نہایت تندہی اور جان فشانی کے ساتھ تیمارداری اور خدمت گزاری کا فرض انجام دیا۔ ایک روز باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا، اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ حضرت علی نے اطمینان ظاہر کیا۔ 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول سوموار کے دن دوپہر کے وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو داغ مفارقت دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراحل میں آپ شامل رہے۔ کنز المال، جلد 5، صفحہ 609۔ خلافہ سے تعلق۔ ثقیفہ بنو سعدہ کی مجلس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور آپ کے دست راست بن کر مشوروں میں شریک رہے۔ سوا 2 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورے فرماتے، اور حضرت علی بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے تو انہیں امیر مقامی بنا کر گئے۔ تاریخ ابن خلدون، جلد 2، صفحہ 106۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتحاد و یگانگت کا اخیر مرتبہ یہ تھا کہ باہم رشتہ مصاہرت قائم ہو گیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں منافقین کا فتنہ و فساد شروع ہوا، تو حضرت علی نے ان کے رفع کرنے کے لیے ان کو نہایت مخلصانہ مشورے دیے۔ جب مخالفین نے نہایت سختی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آخر میں یہاں تک شدت اختیار کی کہ آب و دانا سے بھی محروم کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرہ کرنے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم لوگوں نے جس قسم کا محاصرہ قائم کیا وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ کفار بھی مسلمانوں کو قید کر لیتے تو آب و دانے سے محروم نہیں کرتے۔ اس شخص نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے جو ایسی سختی روا رکھتے ہو؟ محاصرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کی کچھ پرواہ نہ کی اور محاصرے میں سہولت پیدا کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں واپس چلے گئے۔ ابن اسیر جلد 3 صفحہ 129۔ تاہم اپنے دونوں صاحبزادوں کو احتیاطاً حفاظت کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے نہایت تندہی اور جانفشانی کے ساتھ مدافعت کی، یہاں تک کہ اس کشمکش میں زخمی ہوئے، لیکن کثیر التعداد مفسدین کا روکنا آسان نہ تھا۔ محاصرین دوسری طرف سے دیوار پھاند کر اندر گھسائے اور خلیفہ وقت کو شہید کر ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو اس سانحہ جان کاہ پر حد درجہ پریشان ہوئے، اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے ان پر سخت ناراضگی ظاہر کی کہ تم لوگوں کی موجودگی میں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اصرار پر ذمہ داری سنبھالنے پر تیار ہو گئے، اور اس واقعے کے تیسرے دن 21 ذی الحجہ سوموار کے دن مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ آپ کے عہد خلافت میں کئی قابل ذکر کام ہوئے، مثلا پہلے خلفاء کی طرح آپ بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ شام کی سرحدوں پر فوجی چوکیاں قائم کیں، بیت المال کی حفاظت کا بہتر انتظام کیا، کئی جگہوں پر فوجی چھاونیاں اور قلعے بنائے، دریائے فرات پر ایک بڑا پل بنایا جو جسر فرات کے نام سے مشہور ہے، مختلف جگہوں پر کنویں، نہریں اور جانوروں کے لیے چراگاہیں بنوائیں۔ آپ کے زمانے میں دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا۔ آپ کے زمانے میں منافقوں نے شرارتوں کے ذریعے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا تھا، آپ مسلمانوں میں صلح صفائی کراتے رہے اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی نصیحت کرتے رہے۔ منافقوں اور دشمنوں کی سازش سے ایران میں کئی دفعہ بغاوت ہوئی، جس میں بہت سے سادہ مسلمان بھی شامل ہوتے رہے۔ آپ ہمیشہ حوصلے سے کام لیتے رہے اور مسلمانوں کو سمجھا بجھا کر منافقوں کی شرارتوں سے آگاہ کرتے رہے۔ ایرانی آپ کی نرمی سے اتنا متاثر ہوئے کہ کہنے لگے، اس مسلمان خلیفہ نے نوشیروان کی یاد دلا دی ہے۔ منافقین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے یہ سمجھا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر ان کی طاقت کمزور کر دیں گے اور آہستہ آہستہ اسلام کو ہی ختم کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقوں کی یہ چال سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے لڑائی ختم کر کے اور مختلف گروہوں میں صلح کرا کر جہاں امن و امان قائم کیا، وہاں اگرچہ آپ پوری طرح حالات پر قابو نہ پا سکے مگر پھر بھی بڑی حد تک منافقوں کی سازشوں کو ناکام اور بے اثر بنا دیا۔ شہادت۔ منافقوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شرارتوں سے واقف ہو گئے ہیں اور انہوں نے مسلمان باغیوں سے بھی جو ان کی چال میں آ گئے تھے صلح کر لی ہے، تو وہ اس بات سے ڈر گئے کہ اب سارے مسلمان ہماری چال سمجھ جائیں گے۔ بحث و مباحثے کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک تین آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائے ہستی پر موجود ہیں، ہمیں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تین آدمی ان تینوں کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو قطام نامی ایک خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا اور اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس کا مہر قرار دیا۔ غرض رمضان 40 ہجری میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار صحیح نہ ہوا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے، ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوکے میں مارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے تو اسی حالت میں بدبخت ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ تبری صفحہ 2457 اور 2458۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت زخمی ہو گئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر نصائح کی اور محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہلیہ سے تھے، کے ساتھ لطف و مدارت کی تاکید کی۔ کسی نے عرض کی، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کیں۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ تبری صفحہ 2461۔ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 17 رمضان 40 ہجری کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت اور خلافت راشدہ کا ستارہ غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کہیں اور کوفے کے قریب ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ تبری جلد 3 صفحہ 160۔ اخلاق و عادات اور ذاتی حالات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام طفولیت ہی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطفت میں تربیت پائی تھی، اس لیے وہ قدرتاً محاسن اخلاق اور حسن تربیت کے نمونہ تھے۔ آپ کی زبان کبھی کلمہ شرک و کفر سے آلودہ نہ ہوئی اور نہ آپ کی پیشانی غیر خدا کے آگے جھکی، جاہلیت کے ہر قسم کے گناہ سے مبرہ اور پاک رہے۔ شراب کے ذائقے سے جو عرب کی گھٹی میں تھی، کبھی بھی آپ کی زبان آشنا نہ ہوئی۔ امانت و دیانت، آپ ایک امین کی تربیت یافتہ تھے، اس لیے ابتدا ہی سے اس خلق سے متفق رہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں ہوتی تھیں، جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ان امانتوں کی واپسی کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ اپنے عہد خلافت میں آپ نے مسلمانوں کی عظیم امانت داری فرمائی، اس کا اندازہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نارنگیاں آئیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک نارنگی اٹھا لی، آپ نے دیکھا تو چھین کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ مال غنیمت تقسیم فرماتے تھے تو برابر حصے لگا کر نہایت احتیاط سے کرا ڈالتے تھے کہ اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ اس سے بری ہو جائیں۔ ایک دفعہ اصفہان سے مال آیا، اس میں ایک روٹی بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مال کے ساتھ اس روٹی کے بھی 60 ٹکڑے کیے اور قرعہ ڈال کر تقسیم فرمایا۔ ایک دفعہ بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے اس میں جھاڑو دیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی تاکہ بیت المال قیامت میں ان کی امانت و دیانت کا شاہد رہے۔ زہد۔ آپ کی ذات گرامی زہد فی دنیا کا نمونہ تھی۔ کوفہ تشریف لائے تو دار الامارت کی بجائے ایک میدان میں فروکش ہوئے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب نے ہمیشہ ہی ان عالی شان محلات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، مجھے بھی اس کی حاجت نہیں، میدان میرے لیے بس کافی ہے۔ بچپن سے 25-26 برس کی عمر تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی ہوئی تو علیحدہ مکان میں رہنے لگے۔ اس نئی زندگی کے ساز و سامان کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ساز و سامان اپنے میکے سے لائی تھیں اس میں کسی چیز کا بھی خاطر خواہ اضافہ نہ ہو سکا۔ چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ گھر میں اوڑھنے کی صرف ایک چادر تھی، وہ بھی اس قدر مختصر کہ پاؤں چھپاتے تو سر ننگا ہو جاتا اور سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا۔ بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ سے پتھر باندھ لیتے۔ ایک دفعہ شدت بھوک میں گھر سے باہر نکلے کہ مزدوری کر کے کچھ کما لائیں۔ مدینے کے مضافات میں دیکھا کہ ایک ضعیفہ کچھ اینٹ پتھر جمع کر رہی ہے، یہ خیال ہوا کہ شاید اپنا باغ سیراب کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس پہنچ کر اجرت طے کی اور پانی سینچنے لگے، یہاں تک کہ ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ غرض، اس محنت اور مشقت کے بعد ایک مٹھی کھجوریں اجرت میں ملی۔ کھجوریں ساتھ لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت سن کر نہایت شوق کے ساتھ کھانے میں ساتھ دیا۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 135۔ ایام خلافت میں بھی زہد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ موٹا لباس اور روکھا پھیکا کھانا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن زریر نامی ایک صاحب شریک طعام تھے، دسترخوان پر کھانا نہایت معمولی اور سادہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، امیر المؤمنین، آپ کو پرندے کا گوشت کا شوق نہیں ہے؟ فرمایا، ابن زریر، خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں سے 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے اور اپنے اہل کو کھلائے اور دوسرا خلق خدا کے سامنے پیش کرے۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 78۔ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق باپ کے پاس اپنی مصیبت بیان کرنے گئیں، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، اس لیے واپس آ کر سو رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اطلاع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم کو ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو ایک خادم سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مفید ہو؟ اس کے بعد آپ نے تسبیح و تحمید کی تعلیم دی۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کی تلقین کی، میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ پوچھا کہ جنگ صفین کی شب میں بھی نہیں؟ فرمایا صفین کی شب میں بھی نہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گو دنیاوی دولت سے تہی دامن تھے، لیکن دل غنی تھا۔ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے ناکام واپس نہیں ہوا، حتیٰ کہ گھر میں موجود تھوڑا بہت سامان تک دے دیتے۔ ایک دفعہ رات بھر باغ سینچ کر تھوڑے سے جو مزدوری میں حاصل کیے۔ صبح کے وقت گھر تشریف لائے تو کچھ جو پسوا کر ہریرا پکوانے کا انتظام کیا۔ ابھی پک کر تیار ہو ہی رہا تھا کہ ایک مسکین نے صدا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب اٹھا کر اس کو دے دیا۔ بخاری۔ انکساری۔ عاجزی اور انکساری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں سے ایک بہت اہم صفت ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرنے میں کوئی آر نہ تھا۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کبھی جوتا ٹانگتے، کبھی اونٹ چراتے اور کبھی زمین کھودتے ہوئے پائے جاتے۔ مزاج میں بے تکلفی اتنی تھی کہ فرش خاک پر بے تکلف سو جاتے۔ ایک دفعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا بے تکلفی کے ساتھ زمین پر سو رہے ہیں، چادر پیٹھ کے نیچے سے سرک گئی ہے اور جسم غبار آلود ہو رہا ہے۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادگی نہایت پسند آئی، خود دست مبارک سے ان کا بدن صاف کر کے محبت آمیز لہجے میں فرمایا قم یا ابا تراب۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب علی۔ مٹی والے اب اٹھ بیٹھ۔ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر محبوب تھی کہ جب کوئی اس سے مخاطب کرتا تو خوشی سے ہونٹوں پر تبسم کی لہر دوڑ جاتی۔ ایام خلافت میں بھی سادگی قائم رہی، عموماً چھوٹی آستین اور اونچے دامن کا کرتا پہنتے اور معمولی کپڑے کی تہبند باندھتے۔ بازار میں گشت کرتے پھرتے، اگر کوئی تعظیمن ساتھ ہو لیتا تو منع فرماتے کہ اس میں ولی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ تاریخ تبری صفحہ 334۔ شجاعت۔ شجاعت و بصالت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مخصوص وصف تھا جس میں آپ بے مثل تھے۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ بدر پیش آیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، لیکن اس عمر میں آپ نے تجربہ کار جنگجوؤں کے شانہ بشانہ جنگیں لڑیں۔ غزوہ خندق میں بھی پیش پیش رہے، چنانچہ عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبد ود نے جب مبارزت طلب کی تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کو اپنی تلوار عنایت فرمائی، خود اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر امامہ باندھا اور دعا کی خداوند تو اس کے مقابلے میں ان کا مددگار ہو۔ اس اہتمام سے آپ ابن عبد ود کے مقابلے میں تشریف لے گئے اور ان کو زیر کر کے تکبیر کا نعرہ مارا، جس سے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے حریف پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ غزوات میں غزوہ حوازن خاص اہمیت رکھتا ہے، اس میں تمام قبائل عرب کی متحدہ طاقت مسلمانوں کے خلاف امڑ آئی تھی، لیکن اس غزوے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر موقع پر ممتاز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اکابر صحابہ کو جھنڈے عنایت فرمائے ان میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آغاز جنگ میں جب کفار نے دفعتاً تیروں کا میہ برسانا شروع کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور صرف چند ممتاز صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ان میں ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ عہد نبوت کے بعد خود ان کے زمانے میں جو مار کے پیش آئے ان میں کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ دشمنوں سے حسن سلوک۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہادر وہ نہیں جو دشمن کو پچھاڑ دے بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس کو زیر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مرتضیٰ اس میدان کے شاہ سوار تھے، ان کی زندگی کا اکثر حصہ مخالفین کے مارکا آرائی میں گزرا، لیکن انہوں نے ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں جب ان کا حریف گر کر برہنہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے کہ اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حریف تھیں، لیکن جب ایک شخص نے ان کے اونٹ کو زخمی کر کے گرایا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی خیریت دریافت کی اور ان کو ان کے طرفدار بصرہ کے رئیس کے گھر میں اتارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج کے تمام زخمیوں نے بھی اس گھر کے ایک گوشے میں پناہ لی تھی۔ حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ان پناہ گزین دشمنوں سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ جنگ جمل میں جو لوگ شریک جنگ تھے ان کی نسبت بھی عام منادی کرا دی کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں کے اوپر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، مال غنیمت نہ لوٹا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امان ہے۔ مستدرک جلد 3 صفحہ 367۔ ان کا سب سے بڑا دشمن ان کا قاتل ابن ملجم ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے متعلق جو آخری وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ اس سے معمولی طور پر قصاص لینا، مسلح نہ کرنا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں اور ناک نہ کاٹنا۔ ابن سعد میں ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو نرم بستر پر سلاؤ، اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا مجھے اختیار حاصل ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو اس کو مجھ سے ملا دینا، میں خدا کے سامنے اس سے جھگڑ لوں گا۔ طبقات تذکرہ علی بن ابی طالب۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس سے اعلیٰ مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ اصابت رائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور آپ کی رائے پر عہد نبوی ہی سے اعتماد کیا جاتا تھا، چنانچہ آپ تمام اہم امور میں شریک مشورہ کیے جاتے تھے۔ واقعہ عشق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے رازداروں میں جن لوگوں سے مشورہ کیا ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ غزوہ طائف میں آپ نے ان سے اتنی دیر تک سرگوشی فرمائی کہ لوگوں کو اس پر رشک ہونے لگا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مشیر تھے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین و انصار میں جو مجلس شورا قائم کی اس کے رکن حضرت علی بھی تھے۔ حضرت عمر کو ان کی رائے پر اتنا اعتماد تھا کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے ایسے پیچیدہ مقامات مذکور ہیں جن کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور جب وہ فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا ما اجد فیہا الا ما قال علی، یعنی میرے نزدیک بھی اس کا وہی فیصلہ ہے جو علی نے کیا۔ ازالۃ الحنفاء صفحہ 269، عن حمید بن عبداللہ بن یزید المدنی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الحنفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محاسن اخلاق پر ایک نہایت جامع بحث کی ہے جس کا خلاصہ دینا یہاں مناسب ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کی سرشت میں جو عظیم الشان اخلاق داخل ہوتے ہیں، مثلا شجاعت، قوت، حمیت اور وفا، وہ سب ان میں موجود تھے اور فیض ربانی سے ان سب کو اپنی مرضی میں صرف کیا، اور ان کے ایک ایک خلق کے ساتھ اس فیض ربانی کی آمیزش سے ایک ایک مقام پیدا ہوا۔ ریاض النظرہ میں ہے کہ جب وہ راہ چلتے تھے تو ادھر ادھر جھکے ہوئے چلتے تھے، اور جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو وہ سانس تک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تقریباً فربا اندام تھے، ان کی کلائیاں اور ہاتھ مضبوط تھے، نیز دل کے مضبوط تھے۔ جس شخص سے کشتی لڑتے اس کو پچھاڑ دیتے تھے، بہادر تھے، اور جس سے جنگ میں مقابلہ کرتے اس پر غالب آتے تھے۔ ان کے تمام محاسن اخلاق میں ایک وفا تھی، ان کے محاسن اخلاق میں ایک خلق، ان کی غیر معمولی دلیری تھی، لوگوں کی خوب خاطر مدارت کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار اسدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، مجھے اس سے معاف فرمائیے۔ معاویہ نے اصرار کیا۔ زرار بولے، اگر اصرار ہے تو سنیے۔ وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے، ان کی ہر جانب سے علم کا سرچشمہ پھوٹتا تھا، ان کے تمام اطراف سے حکمت ٹپکتی تھی، دنیا کی دل فریبی اور شادابی سے اجنبیت رکھتے اور رات کی وحشت ناکی سے انس رکھتے تھے۔ بڑے رونے والے اور بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، چھوٹا لباس اور موٹا کھانا پسند تھا، ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے۔ جب ہم ان سے سوال کرتے تھے تو وہ ہمارا جواب دیتے تھے، اور جب ہم ان سے انتظار کی درخواست کرتے تھے تو وہ ہمارا انتظار کرتے تھے، باوجود یہ کہ اپنی خوش خلقی سے ہم کو اپنے قریب کر لیتے تھے اور وہ خود ہم سے قریب ہو جاتے تھے۔ لیکن خدا کی قسم، ان کی ہیبت سے ہم ان سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اہل دین کی عزت کرتے تھے، غریبوں کو مقرب بناتے تھے، ان کے انصاف سے ضعیف نا امید نہیں ہوتا تھا۔ یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، خدا ابو الحسن پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جامع فضائل تھا اور ایمانی قوت کے ساتھ توام تھا۔ حجت اللہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 182۔ خلیہ، قد میانہ، رنگ گندم گون، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ پر رونق و خوبصورت، سینہ چوڑا، بازو اور تمام بدن گٹھا ہوا، پیٹ بڑا اور نکلا ہوا، سر پر بال بہت کم تھے، اور شاید تمام عمر میں ایک مرتبہ بالوں میں مہندی کا خضاب کیا تھا۔ ازواج و اولاد، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں اور ان سے بکثرت اولاد ہوئی۔ ازواج میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلہ بنت مسعود، اسماء بنت عمیر وغیرہ ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے تھے۔ ان میں سے جن سے سلسلہ نسل جاری رہا ان کے نام یہ ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔